نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اومن کا نمیتن فاحیناہ وجعلنا له نور وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها بخارج منها کذلک زجن للکافرین ما کانوا یعملون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے یہاں بٹھایا. دعا کریں گے کہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے ہمیشگی کی خیر اور فلاح کا ذریعہ بنے. ہم بعض دفعہ دین کی بات سننے صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ چلو کوئی اچھی بات پتہ چل جائے گی, چلو دیکھتے ہیں, چلو کوئی ثواب کی بات, چلو جا کے کچھ نہیں تو دعا میں شامل ہو جائیں گے. لیکن میری نظر میں جو درس میں آنا اور درس میں بیٹھنا بعض دفعہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کے لیے پیدا کیا, وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب تو آپ کو جنت چھوڑنی پڑے گی, لیکن ہاں دنیا میں جانے کے بعد گاہے بگاہے میری طرف سے ہدایت نامے آتے رہیں گے, نبیوں کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں. پھر جو ہدایت کی پیروی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف اور بے غم کر دیں گے. تو انسان کی زندگی میں ہدایت کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سارے مواقع پہ دل کے دروازے نہیں کھولتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 رکھی ہے. اس کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کے مواقع میں سے ایک موقع بیت اللہ اور مسجد نبوی کا ٹرپ یعنی حج یا عمرہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک ریسنٹلی ایکسپیرینس ہم لوگوں نے کیا. اینڈ پہ آپ کو تھوڑی سی ہم اس کی شیئرنگ بھی کریں گے. لیکن میری نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کے جو مواقع رکھے ہیں اس میں سے ایک موقع اپنے گھر میں بلانا بھی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے لوگ وہاں جا کے تو کچھ اور ہی بن جاتے ہیں, لیکن یہاں آ کے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. تو یہ تضاد کیسے مٹے گا؟ تھوڑی ہلکی پھلکی ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا اس آیت پہ فوکس کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کو ہلکا سا وضاحت کے ساتھ رکھوں گی اور پھر ہم اپنے سے پوچھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ یہ آپ سے اور مجھ سے پوچھتے ہیں, ایک کوسچن ہے. اور جب بھی کوئی کوسچن ہونا تو اس کے اوپر ہماری توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آوا من کا نمیتن, پہلا فل سٹاپ. کیا بھلا وہ شخص جو کل تک مردہ تھا, بالکل بے جان تھا, ڈیڈ تھا. اور بے جان ہونا یا مردہ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک فزیکل بینگ یعنی اس کے اندر روح نہیں تھی. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی کنڈیشن, کہ جب ہم بغیر کسی روح کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح ملتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر چار مراحل گزرتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مردہ تھے. کہاں تھے ہم؟ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے. صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی جو اولادیں پیدا کرنی تھی ان کی روحیں پیدا کر دی تھی. تو آپ کہہ لیجئے کہ ہماری روحیں کولڈ سٹوریجز میں تھیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہیں جنود مجندہ, لشکروں کے لشکر تھے. آج بھی اگر آپ لوگوں کا ایک کوئی بہت بڑا مجموعہ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے نا کہ کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو یہ تو جسم دیا ہوا ہے نا، لیکن پہلے صرف روحیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو سلا دیا. یہ ہماری زندگی کا پہلا سٹیج تھا. یہاں اگر دیکھا جائے اب امن کا نہ میتن سے مراد اگر فزیکل مانی لیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کی کیفیت تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کو دوسرے اینگل میں لے لیجئے مردگی سے مراد، تو وہ مردگی ہے ہدایت سے دوری. یعنی جس طرح جسم کے اندر روح نہیں ڈلتی تو جسم مردہ ہوتا ہے، یا جب تک روح کو بدن نہیں ملا تھا تو روح مردہ تھی، اسی طرح ایک انسان کو جب ہدایت نہیں ملتی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے جسم کی اس روح جس کو آپ سول کہتے ہیں، اسپرٹ کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ روح استعمال کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وحی کے لیے بھی لفظ روح استعمال کیا. اور تیسرا لفظ جو روح کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جبرائیل امین ہے. تینوں کا بڑا خوبصورت ربط ہے. اگر بات مشکل نہ لگ جائے تو سمجھا دیتی ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اور وہ وحی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو وحی ڈلتی تھی، پھر وہ بات میں آپ کی زبان پہ آ جاتی تھی، اقرأ باسم ربی کا. تو اس قرآن کی روح نے انسانیت پہ وہی کام کیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کی روح ڈلنے کے بعد، کچھ عرصہ پیٹ میں رہنے کے بعد، ایک زندہ صورت میں پیدا ہونے لے بچے کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہاں اب امن کا نہ میتن فاحیئی نہ ہو، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اب زندہ لفظ پہ دو باتیں کر لیتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے لیجئے، کہ ایک بندہ پہلے ماں کے پیٹ میں روح کی صورت میں تھا، اب وہ زندہ ہو کے جیتا جاگتا بچہ بن کے آ گیا. فرق ہے، بہت فرق ہے نا. زمین کے اندر چلنا پھرنا، سانس لینا، ایک بچے کے وجود کا آ جانا، یہ بہت فرق ہے اس بچے سے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ کو اپنے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے پھرتے ہیں ان سے پیار ہے، تو آپ دیکھیے گا ذرا، پھر آپ موقع دے کر ایسی ان کی باتیں شروع کریں گی کہ آپ کا دل چاہے گا بولتے ہی رہے. گھر میں اپنا بچہ آ جائے یا بچے کا بچہ آ جائے، پوتے نواسے، ہر وقت وہ ہماری محبت لیتے ہیں. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کیا آپ کو اپنے پوتوں کے بچے پہ پیار آ رہا ہے، اپنے پوتے کے بیٹے پہ پیار آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے واٹ ڈز اٹ مین، میرے پوتے کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. تو آپ کہیں اچھا جب کبھی ہوگی، پھر ایک دو سال بعد بچہ پیدا ہوگا، کیا آپ کو اس وقت اس بچے کے لیے محبت آ رہی ہے؟ تو سچی باتیں نہیں آتی. جب تک بچہ ہاتھ میں نہیں آتا یا اس کی امید نہیں ہوتی، اس کی محبت نہیں ہوتی نا. تو ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوا من کا نہ میتن، پہلے ایک شخص مردہ تھا پھر اب زندہ ہو گیا، فاحیناہ وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی کر دی جس میں یمشی بھی فی الناس، وہ چلتا پھرتا ہے. یعنی اگر ایک انسان کے دنیا میں آنے اور اس کے نہ آنے کے وقت کو دیکھ لیا جائے، تو ایک زندہ پیدا ہونے والا بچہ اور ایک مردہ پیدا ہونے والا بچہ کبھی برابر نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو اسٹیل بورن ہوتے ہیں، اسٹیل بورن بیبیز ہوتے ہیں نا، ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، چار سانس لے کے چلے جاتے ہیں. تو مردہ بچے کو کیا ماں اسی پیار سے پکڑے گی، رکھے گی، دودھ پلائے گی، جیسے ایک زندہ سے؟ نہیں پلائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن اگر اس کے اصل معنی دیکھیں جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہیں کہ ایک شخص جو کل تک مردہ تھا، ہدایت سے دور تھا، زندگی میں ہدایت کا دروازہ کھلا یا نہ کھلا، اس نے اس پہ لبیک نہیں کہا، لیکن آج کیا ہوا، فاحیئی نہ ہو، اب وہ زندہ ہو گیا، گائیڈنس لے لی، یعنی ہدایت کو پایا ہوا اور ہدایت سے دور شخص کبھی برابر نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ آج ہم اس نقطے کو سمجھیں، بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ ہدایت والے ہوں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حافظ قرآن ہوں اور آپ ہدایت والے ہوں، امپاسبل ہے. یہ بالکل لازمی نہیں ہے کہ آپ پانچ وقت نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کریں، اس کے باوجود بھی آپ دیندار ہوں. دیندار ہونا اور نیک ہونا اور نمازی یا کچھ اور ہونا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. سچی دینداری کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی تڑپ لگ جائے، اللہ کا دین انسان کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت بن جائے کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی، اس طرح انسان دین سے دور نہ رہے. جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے بے چین پریشان رہتی ہے، اس طرح انسان دین کے لیے بے چین رہے. تو بنیادی طور پہ یہاں تقابل ہے اس بات کا کہ ہدایت آنے کے بعد والا انسان ہدایت ملنے سے پہلے والے انسان سے قطعاً مختلف ہوتا ہے. آپ اس کو انسانوں کے لیولز پہ لے کے سمجھیے، تھوڑی سی اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ یہی ہے وہ تھیم جس کے اوپر ہماری بات آگے چلے گی، کہ جب ہماری زندگی میں ہدایت آتی ہے اور جب ہدایت نہیں ہوتی، کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی سرپٹ دوڑتے ہوئے اونٹ کو دیکھا ہے؟ ہمارا تو تعلق اتنا نہیں ہے نا صحراؤں سے اور اونٹوں سے، لیکن کبھی عربوں سے پوچھیے، وہ اونٹ جس کو اپنے مالک کی بات کی پرواہ نہ ہو، جدھر منہ چل پڑے اس کو ندا کہتے ہیں عربی میں، کبھی اونٹ رسی تڑوا دے نا تو وہ بھاگ جاتا ہے جدھر منہ جاتا ہے، بعض وہ پھر اپنے مالک کو کھا جاتا ہے۔ اس ٹرپ میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے آپ سے، ہم نے اس میں اونٹوں کے باڑے بھی دیکھے، ان کے بالکل قریب کے، اتنے لمبے لمبے دانت۔ میں صرف اس کے جبڑے کو فیل کر رہی تھی کہ جو سنا ہوا ہے کہ اونٹ کبھی کبھی اپنے مالک کو بھی کھا جاتا ہے، وہ کیسے کھاتا ہے؟ تو واقعی جب میں نے اس کے جوز کو دیکھا نا تو مجھے وہ قرآن کی آیتیں یاد آ گئی جس میں جہنم کے خوفناک مناظر ہیں فرشتوں کے، کہ جہاں جا کے انسان بہت زیادہ چلائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص جس کی زندگی میں ہدایت نہیں ہوتی نا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ ہوتا، مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیا ہوں، میرے لیے کیا رکھا، کیا بیٹر کیا نہیں، بس جو سب کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہوتی ہے کسی انسان کے پاس جب ہدایت آتی ہے نا، تو اس کا سب سے بنیادی جو اس کی زندگی پہ اثر آتا ہے وہ کیا ہے، کہ اس کو اپنی زندگی کی قیمت پتہ چل جاتی ہے، اس کو پرپز آف لائف پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو کیا فرق پڑتا ہے ایک گھنٹہ ہی ہے نا، یا وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو خیر ہے آج کا دن بازار کی نظر، چلو آج کا دن شاپنگ، چلے آج چلتے ہیں فن کے نام پہ، یعنی ہر لمحے وہ اپنی زندگی اپنے وقت کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان کی زندگی میں ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے نا، تو جو دوسرا اس کا بہت بنیادی اثر اس کی زندگی پہ آتا ہے بہت زیادہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان علامتوں کی روشنی میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بندے کی زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے نا، اور ہدایت کی طلب اور ہدایت کی پکار آنے لگتی ہے نا، تو پھر وہ انسان کبھی بھی چھوٹی چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی دو نیکیاں اس کے پاس ہوں، ایک چھوٹی ایک بڑی، تو وہ چھوٹی پہ راضی نہیں ہوگا، ایک ٹائملی ٹائم بینگ نیکی وقتی نیکی، اور ایک ایور لاسٹنگ نیکی، وہ کبھی بھی وقتی نیکی پہ نہیں آئے گا، ایک آن گوئنگ چیریٹی اور ایک بس ایک دفعہ دینی نہیں آئے گا، ایک رسمی نیکی اور ایک غیر رسمی نیکی کبھی بھی اس پہ نہیں آئے گا۔ بس آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری رسمی نیکیاں کرتے ہیں، مثلا رمضان میں ہم رسمی مسلمان بن جاتے ہیں، ہم تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تراویاں بھی پڑھتے ہیں، ہم 30 روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن عید کے بعد اس کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، کبھی بھی ہدایت والے کی زندگی میں ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کہہ لیں کہ اس کے رمضان اور غیر رمضان میں فرق نہیں ہوتا، اس کی عید اور غیر عید میں فرق نہیں ہوتا، اس کے حج اور عمرے اور غیر عمرے کی حالت میں فرق نہیں ہوتا۔ جب دین رسم بن جاتا ہے نا، تو لوگ صرف ظاہری ریچولز پہ بہت کوشش کرتے ہیں، پھر خوش بھی بہت ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فضیلتیں کس میں ہیں، اچھا ہجری اسود کو بوسہ دینا ہے، وہ پکڑو پکڑو بھاگو بھاگو بھاگو، کسی کے پیچھے لگ رہے ہیں، مردوں سے ٹچ ہو رہے ہیں، اس کے بیچ میں انسانوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، وہ اصل دین کی اس نعمت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بوسہ لیا ہے۔ اس کو خطیب میں نفل پڑھنے ہیں، خطیب میں نفل، خطیب میں نفل پڑھنے ہیں، اور دو نہیں، پھر وہ کہتا ہے میں گئی تو میں تو اٹھی نہیں، میں نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے پڑھتی رہی۔ یہ شخص بالکل دیندار نہیں ہے، جس کو پتہ ہے کہ باہر ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور اگر یہاں مجھے نصیب ہو گئی یہ جگہ تو مجھے دوسروں کو بھی دینی ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہاں اتنی دیر نہیں بیٹھنا کہ دوسروں کا حق ماروں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشنے والی ہدایت دے دی، بتاؤ تو صحیح، کمم مسلح فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں؟ اندھیروں میں یہاں کون شخص ہے؟ نمبر ایک مردہ، دوسری بات ہدایت سے دور، جس کی زندگی صرف اور صرف رسم والی زندگی، جس کی زندگی میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جس کو وہ اپنے نام پہ کرتا ہے، جہاں واہ واہ ہے وہ کام کر دیا، اور جہاں نہیں واہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس بخارج منہا، ایسا شخص ایسے اندھیروں میں ہے کہ جس میں سے کبھی نکلنے والا نہیں، اس کو کبھی بھی وہ نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ جو نیکیاں انسان کو ابدی ہدایت پہ لے آئے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا کافروں کے لیے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کی روشنی میں ہم آج کے دور کے مسلمانوں کی نیکیوں اور ان کے دین کے نام پہ کیے ہوئے کاموں کو تھوڑا سا دیکھیں، تو یہ آیت ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسما، یعنی لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور حتیٰ کہ پھر ایک مجھے لگتا ہے وہ وقت بھی آتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم کی شرٹ پہن کے دکھانا پڑتا ہے کہ یس آئی ایم مسلم، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یس ڈونٹ لک ایٹ اس بٹ وی آر مسلم۔ یہ وقت آ جاتا ہے، نام کا اسلام، دل نہیں۔ دیکھیے دل کے اسلام اور نام کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو میرے اور ابراہیم کے ایمان میں فرق تھا۔ نام کا اسلام تو میرا اسلام ہے، پانچ وقت کی نماز کو میں کافی سمجھتی ہوں، روزے حج زکوٰۃ کو کافی سمجھتی ہوں، لیکن دل کا اسلام کیا ہے کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا اس کے رب نے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا میں تو رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ ابراہیم کا اسلام آپ کو مکہ مدینہ کے سفر میں قدم قدم پہ دکھتا ہے۔ یہ وہ محبت کی یادگاریں ہیں، یہ ہیں وہ ہدایت کے نقشے پا جس پہ چلانے کے لیے اللہ اپنے نبی کی امت کو مکہ اور مدینہ کا سفر کراتا ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس، اور صد افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم وہاں جا کر بھی شاید ان کو زیارتوں کی حد تک تو دیکھ لیں اگر ہمارا موڈ ہو، لیکن ہم اس سے وہ ہدایت کی ابدی نشانیاں کم لے کر آتے ہیں۔ ہم کیسے ہدایت کے اس موقع کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، مکہ کی بات قرآن پاک میں سورۃ آل عمران چوتھے پارے کے بالکل شروع میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ گھر ہے کہ جس کو ہم نے آمیناً امن والا اور ہدایت والا ہدی للناس بنا دیا۔ یہ تو وہ گھر ہیں جہاں سے لوگ ہدایت لے کر آتے ہیں، ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے اپنے اس موضوع کے ناطے سے کہ ہدایت کے بہت سارے ذرائع میں سے ایک ذریعہ حج اور عمرے کا سفر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوسروں کو ہدایت دینے اور دلانے کا ذریعہ کیسے بناتے ہیں؟ تھوڑی سی بات کروں گی اسلاف پہ، پھر آج کی بات، اور پھر اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی اپنی شیئرنگ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے یا عمرے پہ، دونوں کو سیم لے لیجئے، سفر بہت دور کا ہوتا تھا، اسباب نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کھانا پینا چھوڑ کے نکل آتے تھے، چلو جی اللہ کے گھر جا رہے ہیں وہ خود ہی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ نہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج اور عمرے کے لیے نکلو تو سات سامان سفر لے لو، اور بہترین سامان سفر تو تقویٰ کا ہے۔ پھر وہ پانچ شرائط لگا دیں کہ حج کے لیے نکل رہے ہو تو سفر کا خرچ تمہارے پاس ہو، گھر میں جو پیچھے رہتے ہیں ان کے پاس تمہارے دینے دلانے کی چیزیں ہوں، اور باقی ساری شرائط جو ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب سفر کے لیے نکلتا ہے انسان تو اس کے دل میں اس چیز کی طلب اور تڑپ ہو کہ مجھے یہاں سے ہدایت لے کر آنی ہے۔ ہمارے اسلاف جب مکہ مدینہ جاتے تھے تو وہ صرف طواف کرنے اور سعی کرنے کی نیت سے نہیں جاتے تھے، گو کہ یہ اسلام کا ایک بنیادی ریچول ہے اور اس کے بغیر گائیڈنس ملتی نہیں، حج عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ کا جانا کس لیے ہوتا تھا؟ علم سیکھنے جاتے تھے۔ آج معروف چار ائمہ کرام جن کے نام آپ سنتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ چاروں امام جو تھے بیت اللہ ہی کے ارد گرد اپنے اپنے ادوار میں تعلیم دیتے تھے۔ آج تو بہت زیادہ چینجز ہو گئیں، پہلے ان چاروں اماموں کے بیٹھنے کی جگہ بھی خانہ کعبہ میں نامینیٹ کی گئی تھی۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے چلتے جو بعد کے علماء کرام اسلاف میں گزرے، وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں اسپیشلی وہاں جا کر اپنی مسندیں لگاتے تھے، اور لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ اس دفعہ جنید بغدادی ہیں، یہاں حسن بصری ہیں، یہاں فلاں ہیں۔ پھر جو لوگ دور دور سے آتے جنہوں نے ان کے نام سنے ہوتے تھے، پھر وہ ان کے پاس آتے۔ ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں لا کر مختلف علماء کرام سے علم دلایا۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف تین دن میں بیت اللہ میں آ کر ایک عالم دین سے صحیح بخاری پوری پڑھی۔ لوگ پوری سند لے جاتے تھے، ڈگری لیتے تھے، انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کہاں جائیں گے ان کو ڈھونڈنے بغداد، ہم کہاں ایران جائیں گے، عراق جائیں گے۔ حرم ایک ایسا میٹنگ پوائنٹ تھا کہ جہاں لوگ جا کر علم حاصل کرتے تھے، باقاعدہ لٹرلی علم حاصل کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف وہ انسان کو ایمان اور ہدایت نہیں دے پاتے بعض دفعہ جو قرآن کا ایک صفحہ سمجھنا یا اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی شرح سمجھ نہیں دیتی ہے۔ یہ چیز ہمارے ادوار میں تھی کہ لوگ یہاں سے ہدایت لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے حج کیا بیت اللہ کا، ہر نبی نے کیا، کوئی بات تھی نا۔ ہم جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں دیا، ہم آسائشوں کے عادی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ذرا کمزور جگہ پہ رہنا پڑے تو ہمارا موڈ ہی خراب ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ حرج کی بات ہے کہ ہوٹل میں رہنے کی وجہ سے ہماری حرم کی نمازیں چلی جائیں، یہ حرج کی بات ہے کہ پھر اس کے مالز میں پھرتے رہیں، یہ حرج کی بات ہے کہ پھر ہم اس میں رہتے ہوئے اپنے سے کمزور لوگوں کو کمتر سمجھتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ حج انسان کو توڑ کے بالکل چکنا چور کر دیتا ہے. انسان جو باتیں حج اور عمرے میں کرتا ہے عقل کی زد میں آ ہی نہیں سکتی, عقل ڈیفائن نہیں کر سکتی طواف کو. ایک کھڑا ہے شخص اور چکر لگا رہا ہے, چکر لگا رہا ہے کالے کمرے کو جس کے ارد گرد کپڑا لگا ہوا ہے, اور چکر بھی اس طرح لگانا ہے, ایسے بھی نہیں لگا سکتے. شروع بھی خاص جگہ سے کر کے ایک جگہ سے آنا ہے, عقل کیا کہے گی؟ یہ کیا بیوقوفی ہے, اور اتنے رش میں, اتنے ازدحام میں عقل کہے گی؟ اس کعبے کے گرد جو چکر لگا رہے ہو, چاہے اتنا رش ہے, دم گھٹ رہا ہے, اس کی بجائے باہر جاؤ اور تم کسی اور مسجد کے گرد چکر لگا دو, اجازت ہے؟ ہو جائے گا عمرہ؟ نہیں ہوگا نا. یہ نہ سمجھ آنے والی باتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عقل کو جھکاتا ہے. جھکو, میں نے کہہ دیا نا, یہ جو ہم پہنتے ہیں احرام, یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے احرام؟ میرا لے اس سے زیادہ جسم مردوں کے کبھی نہیں کھلے دیکھے ہوں گے آپ نے, جتنے احرام کی حالت میں آپ کو طواف اور اس کے ارد گرد دکھتے ہوں گے. میں خود سوچ رہی تھی جب میں اس دفعہ, ظاہر ہے کہ انسان ہر دفعہ کچھ چیز سوچتا ہے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہر جگہ چھپنے کا حکم دیا نا, تو مردوں کو بظاہر کوئی بہت زیادہ کانشیس نہیں کیا جاتا, لیکن اس موقع پہ مرد کے جسم پر صرف دو کپڑے ہیں, جس کو اگر صحیح طرح وہ نہ ڈھانپ سکیں تو ان کے جسم کے کھلنے کا خطرہ ہے. اور اتنا کلوز ایکشن, اتنی چھوٹی جگہ, اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا؟ نظروں کا امتحان, جذبوں کا امتحان, اور احرام کیا ہے؟ کفن کے دو کپڑوں کا دوسرا نام. اس میں کیا ہے؟ خوشبو اس میں بھی نہیں لگا سکتے, خوشبو اس میں بھی نہیں لگتی, اس کے اندر بھی سلائی نہیں, اس کے اندر بھی سلائی نہیں ہے, اس کو بھی چادروں کی طرح لپیٹنا, اس کو بھی چادروں کی طرح لپیٹنا ہے. کبھی آپ دیکھیے تو میت کے سفر آخر اور حج کے سفر آخر میں کتنی مماثلتیں ہیں. یہاں بھی سب گھر بڑے بڑے, پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس. آج آپ ذرا جو آپ میں سے ساتھی جا چکے ہیں, ابھی گئے ہیں یا پہلے بھی گئے ہیں, سب کے لیے برابر ہے. جس کو یاد ہے ہم صرف اپنے کمرے کے سامان کو دیکھیں, ہمارے پاس کتنی قسم کی لگژری ہے. اللہ کی توفیق سے سفر میں ساتھ کیا لے کے جاتا ہے انسان, دو جوڑے, تین. میرا تو خیال ہے کہ جو رز بہت ہی زیادہ ریئلسٹکلی اپنے حج کو ایزی کرنا چاہتا ہے, عمرے کو, وہ دو دھلے ہوئے جوڑے, دو موٹے رکھ لے, دو پتلے رکھ لے, جو موسم ہوا, ایک ٹاول رکھ لیا اور ایک پہننے والی کو جوتی رکھ لی, اور جو بنیادی بیسک چیز سے جس میں انسان اپنی صفائی اور طہارت کا اہتمام کر لے. وہاں ہم ایک مہینہ تک بھی باصفا رہتے ہیں اور ہم گزارا کر لیتے ہیں, یہاں نہیں کرتے. حج کیا سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا اسی طرح گھر, تمہارا کمرہ سجا رہے گا اور لوگ تمہیں چند چیزوں میں لپیٹ کر لے جائیں گے. عموماً آپ دیکھیے کہ میت کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں نا, جاتے ہیں. کچھ لوگ محبت میں میت کے اوپر پھول ڈال دیتے ہیں, حاجیوں کے ساتھ بھی لوگ یہی کرتے ہیں. جن دنوں میں حج عمرے کی فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹس پہ کتنا رش ہوتا ہے اور کتنے پھول جو ہوتے ہیں وہ گرے ہوتے ہیں. پھر یہاں بھی لوگ ان کو چھوڑتے ہوئے, بعض دفعہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہماری موت کا وقت آئے گا, اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے چھوٹے بچے کو تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں ہے. احرام پہننے سے پہلے بھی غسل کرنا مسنون ہے, خوشبو لگانی مسنون ہے. اسی طرح دیکھیے کہ میت کو جب کفن پہنایا جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے کافور کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے مرضی رشتہ دار ہوں, قبر تک, بس اس کے بعد نہیں ہے. اسی طرح ہم حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ ایک خاص جگہ تک ہمارے ساتھی ہماری مدد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم تنہا ہو جاتے ہیں. کوئی ہماری قبر میں ایک دن نہیں گزارے گا. حقیقت کی بات ہے, بعض دفعہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی. واللہ ہی میں کہتی ہوں کہ اگر اس حج اور عمرے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی, ابھی اس دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی, تو پھر ہمیں ایک اور حج کرنے کی ضرورت ہے, وہ حج جو میں ہدایت کا سفر دکھا دے. کل کوئی بات سنا رہا تھا, ایسی حکایت تھی کسی کی غالباً, کہ ایک شخص تھا تو اس کے پاس بہت دولت تھی. اس نے کہا کہ جب میں مروں گا تو میری تنہائی دور کرنے کے لیے 8 دن تک کوئی میرے ساتھ قبر میں سو جائے, تو میں اس وصیت میں لکھ کے جاؤں گا کہ میری آدھی جائیداد اس کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں آدھی جائیداد اس کو دے دوں گا, بس 8 دن میری قبر کی تنہائی میرے ساتھ پوری کر دینا. اب اتنی بڑی آپشن, کروڑ پتی ارب پتی شخص تھا. اس کی اس بات پہ ایک غالباً موچی تھا کوئی, یا کوئی بھی اس طرح بیچارہ ہلکا کام کرنے لگا, جس کو صرف 50 پیسے 8 ملتی تھی ایک دن میں کام کرنے کی, وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ آ جاؤں گا. جب اس امیر کبیر شخص کا انتقال ہوا, تو اس شخص کے لیے بھی اس کی قبر کے ساتھ ہی اندر انتظام کیا گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جگہ ایسی بنائی کہ اوپر تھوڑی سی ہوا آنے کی جگہ رکھ دی, کچھ کھانا پانی, یعنی اتنی سی چیزیں کہ جس سے اس کی زندگی قائم رہے لیکن اس کے ساتھ رہے، اور اس کو بھی اس قبر میں رکھ دیا۔ جب 8 دن گزرے اور اس کے بعد اس کو اس قبر سے نکالا گیا تو اسے کہا کہ سناؤ بھائی، آؤ جلدی آؤ، ہم اپنے وعدے پہ جو اس شخص نے کہا تمہیں آدھی جائیداد دیتے ہیں۔ اس نے کہا آدھی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شاید اس نے اس کا معاملہ دیکھا ہے اندر یا اپنا دیکھا ہے۔ کہتا ہے ان 8 دنوں میں تو وہ میں روز کی جو 8 ملتی ہے اس کا حساب نہیں دے سکتا، میں نے آدھی جائیداد لے کے میں نے اس کا حساب کہاں دینا ہے۔ خدا للناس، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ ہدایت کے سفر ہوں۔ کتنا پیسہ لگتا ہے ہمارا حج اور عمرے پہ، کتنی ایفرٹ لگتی ہے، آپ دیکھیے کہ کتنا وقت لگا کے جاتے ہیں۔ لٹرلی میرے دل سے جس کو کہتے ہیں نا خون کے آنسو ٹپکتے تھے جب میں وہاں ان بہنوں کو دیکھتی تھی جو وہاں جا کے، جن کو طواف صحیح کرنا نہیں آتا، جن کو روزے کے مطابق کیا عمل کرنا ہوگا وہ نہیں آتا، جن کے اپنے ستر کھلے میں ہیں، صرف اور صرف وہ اس محبت میں آ گئیں کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں۔ اتنی جہالت کے ساتھ حج اور عمرے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے کہ میں کہتی تھی اللہ جتنا وقت اور ایفرٹ انہوں نے لگا کے ادھر پہنچنے میں زحمت کی ہے، اگر اس سے آدھا پیسہ بھی انہوں نے علم پہ اور اپنی ہدایت پہ لگایا ہوتا تو یہ عمرہ کیے بغیر بھی دنیا سے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے علم کے سوا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب وہاں انسان جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جتنے مرضی آپ کے اس ریسورسز ہوں، آپ فون، نیٹ، جو کچھ بھی ساتھ لے جائیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پیچھے رابطہ کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی سم نہیں بدلی ہوتی، کبھی ان کی نہیں بدلی۔ آپ فیل کریں سفر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، پتہ چلا چارجر ایک بیگ میں ہے، سامان تو ہوٹل میں پڑا ہوا ہے، وہ تو ابھی بس میں ہے۔ اتنی ایک قسم پرسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، ہم اس کیفیت پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کیفیت بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے کہ لوگوں تم ہمارے پاس ویسے ہی تنہا ہو گئے جیسے تم پہلی دفعہ تنہا آئے تھے، فرادا، اکیلے۔ ایسے لمحے آ جاتے انسان کے۔ اس پورے سفر میں ایک ایسا وقت آیا کہ میں بالکل سب جو بھی ساتھی تھے اپنے ان سے الگ تھی۔ دیکھیے الحمدللہ کئی بار کہ ہم گئے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ عقل بھی دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کھو گئے تو کدھر جانا ہے، لیکن عموماً ایسے وقتوں میں انسان فون پاس رکھ لیتا ہے رابطے کے لیے، اچھا ادھر ملیں گے ادھر ملیں گے، ایک کا فون نہیں تو دوسرے کا، دوسرے کا نہیں تو تیسرے کا۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا کہ میرے پاس کسی کا فون نہیں تھا، اور میرے پاس فون نہیں تھا، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو ڈھونڈوں، اور صرف ایک نام جس کو پتہ تھا کہ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے اپنے ساتھی، اس نام کی بنیاد پہ دوبارہ 2-3 گھنٹے کے بعد جا کے میٹ کی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب میں مروں گی تو اس وقت بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آج ہم زندگی میں کن کن چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہیں؟ میں تو سوچتی ہوں کہ جتنی طلب اور تڑپ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی ہے، اللہ کے گھر جانے کی ہے، اگر اتنی اس سے آدھی تڑپ بھی ہمیں اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی مل جائے جس کا اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا اللہ ہماری زندگیوں میں چینج آئے۔ ایک بادل کی طرح برستا ہے عمرہ ہمارے دل پہ، اور آہستہ آہستہ ہم پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بارش کی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہماری راتیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، ہماری تہجدیں، تراویاں، کھانے پینے، اور عید کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ سے ہی پوچھوں، چند ساتھی جو میرے سامنے اس وقت، وہ ساتھی بھی ہیں کچھ جو ہمارے ساتھ تھے اور کچھ پہلے بھی جاتے ہیں، وہ دن جو آپ کے عمرے کے دن تھے ان میں اور آج کل کے دنوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ہم تھوڑی سی شیئرنگ ساتھ لیتے ہیں۔ میں رائٹ ہینڈ سے شروع کرتی ہوں۔ طاہرہ جی آپ بتائیے، تھوڑا سا شیئر کیجئے کہ جو دن آپ نے 10 دن گزارے وہاں، اس زندگی میں اور اب آنے والی زندگی میں کوئی فرق ہے اور کیا ہے اور کتنا؟ جی بس وہ یہ کہ
ڈسٹریکشنز نہیں ہیں، ادھر ڈسٹریکشنز ہیں، کام ہے، ڈیوٹیز، رولز، آپ کے رول وہاں پہ کم ہیں، یہاں پہ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا مائنڈ جو ہے کسی طرح سے اس طرح فوکس نہیں ہے، آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہاں پہ وہ فوکس لانے کے لیے، کافی زیادہ، کتنی زیادہ ہے،
یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں آپ پہ دوسروں کا زیادہ اثر ہے، وہاں اثر نہیں ہوتا اور توجہ وہاں
نہیں ہوتی، آپ فوکس کر کے مائنڈ کو تیار کر کے۔
دیکھیے انہوں نے کہا کہ فوکس نہیں ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا اپنے سیکھنے کی بات، کیونکہ دیکھیے میری نظر میں ہر پروگرام، چاہے وہ کسی عید کی پارٹی ہے یا دعوت ہے یا کوئی حج اور عمرے کی ہے یا کوئی بھی ہے، اس میں سے اگر ہم اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں، لائن آف ایکشن لے کے اٹھتے ہیں نا، تو اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ فوکس کی بات کرتے ہیں کہ یہاں ہماری زندگی میں ڈسٹریکشن بہت ہے، یہ ہماری اس بہن کا نہیں ہم سب کا معاملہ ہے. آپ اسے ویریفائی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت قسم کے مختلف کام ہیں, اس کو کیسے مینیج کیا جائے, یعنی اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے فوکس کرنے کا طریقہ. تو آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ ہم وہی کیفیت یہاں بھی لا سکتے ہیں اپنے اندر, وہ کیا ہے؟ نماز. یہ جو نماز کی کال آتی ہے نا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اصل میں یہ ہمیں فوکس کرنے آتی ہے. کیسے؟ کچھ بھی کر رہے ہو چھوڑ دو, میٹنگ میں ہو چھوڑنی پڑے گی, کھانا پکا رہے ہو چھوڑنا پڑے گا, دعوت میں ہو چھوڑنا پڑے گا, بازار میں ہو چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک پریکٹیکل قسم کی ہماری ایک ورک شاپ ہوتی ہے دن میں 5 بار, جو ہمیں فوکسڈ ہونا سکھاتی ہے کہ پرائیورٹائز کرو, کوئی کام بھی تم کر رہے ہو اس کو چھوڑو. ورنہ آپ دیکھیے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دن کے آخر میں کہتا ہے ایک گھنٹہ عبادت کر لو, شروع دن میں کر لو اور سارا دن جو مرضی کرو, پاسبل تھا نا؟ کیونکہ ہم سارے دن کی نمازوں کو بھی جمع کریں تو ایک ہی گھنٹہ لگتا ہوگا, شاید ہمارے فرض اتنے کوئی ہوتے ہیں. تو ساری اکٹھی کرنے میں اور الگ الگ پڑھانے میں یہی حکمت تھی, کیا کہ اکٹھی پڑھو گے تو بار بار کے اس ٹیسٹ سے نہیں گزرو گے کہ اب اللہ کے لیے نیند چھوڑی, اب اللہ کے لیے کھانا پکانا چھوڑا, اب دعوت چھوڑی. لیکن میں کیا فیل کرتی ہوں کہ ہماری زندگی یہاں کیا رہتی ہے, ہم چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی نماز کا وقت ڈیلے کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو نیکی کا کام کرتے دیکھا, اچھے کام, مثال ہے کسی مریض کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جا رہے ہیں, کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہے, لیکن بیچ میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے, ہم نماز کو چھوڑ کے پہنچتے ہیں. حالانکہ وہاں اس وقت پہنچنا بھی اگر شرط ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نماز ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, نماز جا کے رات کو گھر میں پڑھیں گے, مریض کو دکھا لیں, پھر آن پہ کھپتے ہیں, کہتے ہیں میں ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا آپ کو پتہ؟ کہ اللہ کی ایک پکار آئی تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آپ نے اس کو پسے پوش ڈال دیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فوکسڈ لائف کو گزاریں تو دن میں 5 دفعہ باقی چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف آ کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے فائدہ ہوگا. اور کوئی شیئرنگ کریں جس سے ہم دیکھیں. اس دفعہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان میں میرا لیے بچی تھی. جی آپ اپنا نام بھی بتائیے. اور ٹھیک, آپ کو یہ فیل ہوا کہ وہاں کا ماحول ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنا آسان ہے. تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں سارا ماحول ایک ساتھ ہوتا ہے, تو وہ کام سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آسان لگتا ہے. تو کیا یہ کیفیت یہاں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر کرو, ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر کرو, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کمیونٹی ڈیولپ کرنا, یہ اصل میں اسلام کی بنیادی ڈیمانڈ تھی. ہم سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ والوں نے پڑھی کہ نہ پڑھی. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا, وہ ہم اپنے ساتھ والوں کو سمجھائیں. اچھی فرینڈ شپ کیسے بنتی ہے؟ ہمیں ایک اپنا فرینڈس کا سرکل بنانا چاہیے جس کے اندر ہم اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جمع کریں اور اس کے بعد ان کو لے کر چلیں. اسلام جو ہے وہ ہمیں اکیلے رہنا نہیں سکھاتا. اکیلا رہ کر انسان بعض دفعہ اپنے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے, لیکن جو ہی وہ دوسرے لوگوں میں نکلے گا اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا قرآن پڑھا, یا آپ عمرے پہ گئے, یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا, لیکن آپ کی ساری سوسائٹی ایسی نہیں ہے. کیا آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے ہر ایک کا یہ پرابلم ہے کہ جب ہم قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جنت ہے اور بس ایسی ہی زندگی چاہیے, اور سارے وعدے خود سے کرتے ہیں. وہاں جا کے کتنے وعدے کرتے ہیں, قرآن کی کلاسز میں کرتے ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم سے وہ نبھتے نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, اس کو کیسے مینیج کریں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, آپ تھوڑا سا اپنا مائنڈ میرے ساتھ رکھیے گا. جیسے آپ مثال ہے کہ ایک عورت ہے, بازار گئی, مال میں گئیں یا کسی بھی جگہ پہ اپنے میاں صاحب کے ساتھ. اب میاں صاحب کا موڈ نہیں ہے شاپنگ کرنے کا, لیکن بیگم کی خاطر چلے گئے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں چلو گھر, چلو چلو, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اخیر پھر عورتیں ان کو دھوکے دیتی ہیں, بس ابھی آتی ہوں, بس ایک منٹ, بس ایک منٹ, ایسے نا. خیر جب وہ تھک جاتے ہیں نا تو ایک دم کیا کہتے ہیں, بس میں اب نہیں جا رہا آگے, میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں کہ میں نہیں جا رہا. اتنے میں آپ کی نظر سامنے کسی بوتیک میں رکھے ہوئے ایک بڑے خوبصورت جوڑے پہ پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں ہائے اتنا خوبصورت جوڑا ہے. آپ اس جوڑے کو دیکھتے ہوئے چل پڑتی ہیں, یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ میاں صاحب تو غصے میں, وہ تو گھر جانا چاہ رہے ہیں. خیر وہ ایک جوڑے نے کئی جوڑوں کے رستے کھول دیے. نکلتے نکلتے 5-6 منٹ گزرے, آپ کہتے ہو وہ تو وہاں کھڑے ہیں. آپ جو ہی یہ سوچ سکتے ہیں آپ کہتے کہ وہ تو وہاں کھڑے ہو گئے تھے, چلے نہ گئے, میں اکیلی رہ گئی. لیکن دیکھیے گا جب آپ مڑ کے دیکھیں گے تو وہ بےچارے پھر آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بس یہ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کو جنت دکھ رہی ہے نا, دیکھیے میں تو کبھی جنت کی قیمت, کبھی بھی جنت کی قیمت پہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں لوں گی. اگر آپ کی دوستیں, آپ کے ساتھی, آپ کے گھر والے, فیملیز, شادیاں, ایوری تھنگ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, اگر مجھے میری جنت سے ہٹا کے واپس لے کے جانا چاہتی ہے, سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل. اس کے لیے ایک ہی چیز ہے, فاستقم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آپ نے اللہ کو یہ کہہ دیا نا, آپ جم جائیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ لائف سٹائل بہترین ہے تو پھر آپ کو اس پہ جمنا پڑے گا. آپ کو یقین ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے, پھر خاندان ساتھ دے کے نہ دے, گھر والے دے نہ دے, ان کو نہ چھیڑے, بالکل ڈونٹ ٹچ دیم, جسٹ ڈو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. آپ دیکھیں گے سچ میں اتنی طلب ہے, اتنی تڑپ ہے, خوبصورتی ہے, کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھر والے, آپ کی دوستیں بھی ساتھ ہوں گی. پرابلم آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا کون ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. وہ لوگ جو ادھر بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں, ادھر بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ تھوڑی سی اس کی بھی مثال لے لیجئے, فائدہ ہوگا. کہ آپ دیکھیے کہ کس کیل کے اوپر آپ اپنی قیمتی چیز لٹکائیں گے. یعنی آپ کو اپنا لیپ ٹاپ بیگ کہیں ہینگ کرنا ہے, اور دیوار میں آپ کو دو تین ایسے کیل دیکھ رہے ہیں. کیل سے مراد کہہ لیں کوئی ہکس ہے. ایک تو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے بہت لوز ہے, ڈھیلا سا ہے, اور اس کے ارد گرد ہول بھی بنا ہوا ہے, لیکن ہے بڑا خوبصورت, فینسی ہے. ایک اس کے ساتھ دوسرا کیل ہے کہ جو بالکل سمپل ہے, نان فینسی, لیکن ہاتھ لگاتے ہیں تو بالکل ٹھکا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ بیگ کس کے اوپر ہینگ کریں گے؟ ادھر سے کو بتا دیں. مضبوط آپ کس پہ کریں گی؟ مضبوط. آپ کیوں مضبوط پہ کریں گی؟ آپ کو خوبصورت پہ کرنا چاہیے. کوئی کہے گا دیکھو اس پہ تمہارا لیپ ٹاپ بیگ اچھا نہیں لگ رہا, یہ دیکھو یہ کتنا فینسی ہے, اس پہ کر لو, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ جشمائلہ آپ کیا جواب دیں گی؟ جی, کمزور کیل کے اوپر آپ اپنا قیمتی لیپ ٹاپ نہیں رکھیں گی نا. آپ لیپ ٹاپ کی جگہ لکھ لیجئے دین, قیمتی, خوبصورت, اللہ کا دین. کمزور جو کیل ہے نا, جو ڈھیلا بڑا فینسی ہے, وہ نفاق والا دل ہے جو اللہ کی طرف تھوڑے دل سے آتا ہے. ہے بظاہر خوبصورت, گلیمرس, کیونکہ آئی وانٹ ٹو پلیز پیپل, پیپل پلیزر ٹائپ کا. اور دوسرا جو وہ ٹھکا ہوا سیدھا سادہ اللہ کا بندہ, اللہ اپنا دین صرف ٹھکے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ. ہم جب آدھے دین کے اندر آتے ہیں نا, تو ہمیں آدھا دین بھی مشکل لگتا ہے. یہ لکھ لیں یہ باتیں, آپ, میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں اپنے دل کی تختیوں پہ, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دین کی سچی خوشی ملے تو پورے دین پہ آئیں. مثال دوں گی ایک اور, شاید کسی کو فائدہ ہو. آپ دیکھیے کہ پیزا تو سب کو اچھا لگتا ہے نا, پیزا سب سے زیادہ ٹیسٹی کہاں سے ہوتا ہے؟ کنارے ہے جس, ایک تھوڑا سا اس کے بعد ہے, ایک بالکل مڈل پارٹ ہوتا ہے پیزے کا. سب سے ٹیسٹی پیزا کہاں کا ہوتا ہے؟ مڈل کا ہوتا ہے. بچوں نے سارے کنارے کھا کے بیچ کا حصہ چھپایا ہوتا ہے, اینڈ پہ کھائیں گے, اور وہی بھائی اٹھا کے لے جاتا ہے اور ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. شروع کے کناروں کا پیزا سخت ہوتا ہے, ہارڈ بائٹس ہوتی ہیں اس کے بعد, لیکن جتنا کھائیں اندر سے سافٹ ہے. دین کو آپ ایک پیزے کا دین سمجھ لیں, پیزا کیا ہے؟ دین ہے. جو لوگ کناروں سے دین کو لے رہے ہوتے ہیں, ٹو ہارڈ پردہ, ٹو ہارڈ پینٹیں چھوڑنا, ٹو ہارڈ نکاب, ٹو ٹو تھری فور فائیو ہارڈ, بہت زیادہ ہارڈ, ان کو دین ہارڈ لگتا ہے کیونکہ وہ کنارے پہ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم مت کھولو, کم ان سائڈ, کم ان سائڈ, کم لک لک لک, اندر آ کے دیکھو تمہیں دین کتنا خوبصورت لگتا ہے. جب آدھا دین ہوتا ہے تو ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ادھر بھی ڈانٹ کھاتے ہیں, ادھر بھی ڈانٹ کھاتے ہیں, لوگ ہم سے خوش کوئی بھی نہیں ہوتے. دیندار بھی ہمیں کہتے ہیں دیکھو یہ دن میں کیا کرتے ہیں, رات میں کیا کرتے ہیں, عمرے پہ کیا کرتے ہیں, غیر عمرے پہ کیا کرتے ہیں, قرآن کی کلاس میں کیا کرتے ہیں, بعد میں کیا کرتے ہیں, اور گل تو اندر ہوتا ہے. اور جب ہم دوسروں کو خوش کرنے صرف اس لیے کہ چلو لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے, دنیا میں رہنا ہے, ہم ان کی کلب پارٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں غم پڑا رہتا ہے, کوئی ہمیں اپنا اسکول کا آ کے نہ دیکھ لے, کلاس کا نہ دیکھ لے, اور وہاں ذرا سی ان کی دعوت قبول کی تو گل شروع ہو گیا. لو دیکھو مسجد میں کیا کہہ کے آئیں, اللہ سے کیا وعدہ کیا, پھر انہی چیزوں پہ لگ گئی. اصل بات کیا ہے کہ فوکس ہو جاؤ. جب پورے کے پورے دین میں آئیں گے آپ کو دین کا اصل لطف ملے گا. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بکری ہے, اس کے گلے کے اندر ٹو یارڈ لمبی رسی ڈلی ہوئی ہے. اب وہ رسی اگر اس دو فٹ دو گز کے اندر اندر گھومے گی تو اس کی سیکیورٹی ہے, پونے دو گز, ڈیڑھ گز جگہ پہ رہے گی تو بکری سیکیور ہے. لیکن وہ بکری دو گز سے ذرا باہر جانا چاہے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا گلا کھینچے گا نا. آپ ساتھ دیں میرا, سخت ہوگا نا گلا, اس کو وہ روپ اپنے لیے ٹربل کا لگے گا, اس کی گلے میں جو پٹا لگا ہوا ہے وہ اس کے گلے کو کھینچے گا, لیکن جب وہ 2 فٹ کے اندر دو گز کے اندر رہے گی نا تو وہ بہت اس کو انجوائے کرائے گا. بس آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہم سب کی گلوں میں شریعت کے پٹے ڈالے ہوئے ہیں. وی آر فورسڈ, یس آئی ایم فورسڈ, یس مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ نے, میں اللہ کے آگے جواب دوں, یس آئی ہیو لمٹس, یس مسلم از ناٹ دا لمٹ لیس. کبھی اپنے آپ کو نان مسلم کے ساتھ اس طرح نہ کہا کریں, نو 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 ایکسکیوز می, اسلام از ویری لبرل اینڈ اسلام از ویری دس, یس یس آئی ایم غلام. جیسے آپ کے میاں کام کرتے ہیں 5 سے صبح 9 سے 5 کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, کبھی آپ ان کو نہیں کہیں گی کہ 9 سے 5 کے بیچ میں آپ کو شاپنگ کرائیں, بیکاز ہی از فورسڈ. ہاں 5 کے بعد کی بات کرو, اسلام بھی یہی ہے, مسلمان دوسروں کو یہی کہتا ہے, آئی ول ڈو ایوری تھنگ بٹ دس 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 از مائی لمٹ, آئی کینٹ گو بیونڈ دا لمٹس, یہ شریعت ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتی, اینڈ آئی ایم پلیزڈ بیکاز آئی ایم اے سلیو آف اے گاڈ, میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں, اس نے مجھے یہ سب دیا ہے. تو اس کے اندر رہیں گے تو انجوائے کریں گے, اور پھر وہ چیز آپ کو شیلٹر دے گی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, مثال ہے کہ یہ ڈائمنڈ کی رنگ ہے نہیں ہے, ابھی بتا دوں آپ کو, کسی کو یہ رنگ میری ہے, آئی وانٹ ٹو سیل دس, ٹھیک ہے, میں ان کے پاس جاتی ہوں, میں کہتی ہوں ڈو یو وانٹ ٹو بائی دس رنگ, یہ کہتی ہے اوکے لیٹ سی وہ کتنے کی, اب ان کو پتہ ہے مجھے بیچنی ہے, یہ کیا کہیں گی, اوکے ٹھیک ہے 10,000 روپیہ دے دے, میں کہوں گی اچھا 10,000 ویسے تو چاہیے لیکن یہ 10,000 کی تو نہیں آتی, لیٹ سی میں کہتی ہوں تھوڑا دکھائیں, میں ان کو دے کے آپ کے پاس آتی ہوں, میں کہتی ہوں یو وانٹ ٹو بائی مائی دس رنگ, آپ کہتے اوکے اچھی لگ رہی ہے, اور آپ کو پتا بھی کہ اس کی ورتھ 1 لاکھ کی ہے, مثال ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کہتے اٹس گڈ بٹ مجھے ضرورت نہیں, نہیں نہیں ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں دیکھ لیں اچھی چیز ہے آپ کو بازار سے کم پہ, میں اوکے کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے میں صرف 20 کی لوں گی, اب مجھے تھوڑے اور اوپر مل گئے, اب کیا کروں, میں کیا سوچتی ہوں کہ اچھا 20 کی دوں, 10 کو تو میں اب نہیں دوں گی نا, 20 کو بھی نہیں دوں گی. اتنے میں پیچھے سے ایک سسٹر ہیں جن کو میرے چہرے سے دکھ رہا ہے کہ واقعی رنگ 1 لاکھ کی ہے اور میں ضرورت میں ہوں, اور اگر میں نے اس کو سستا بیچ دیا تو میرا نقصان ہے, تو وہ مجھے کہتی ہیں ادھر آؤ, کم آن شو می دس رنگ, اچھی اب اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے چھوڑے, بس وہ شی وانٹ ٹو ہیلپ می, اور اس کو اس کی ورتھ بھی پتہ ہے, تو کہتی ہے کم آن رنگ رنگ میں لاؤ اس کو میں 1 لاکھ کی, بلکہ چلو میں لینے بھی جاؤں گی تو میرا کچھ خرچہ ہوگا نا, آئی ول ٹیک دس رنگ فار 1,10,000 روپیز, آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی رنگ کس کو سیل کروں گی, ان کو دینی چاہیے, نہیں دوں گی نا, آپ کو دینی چاہیے, اس سسٹر کو مجھے دینی چاہیے, بس یہ ہے میرے اور آپ کے, ہم سب کے ساتھ دن رات ہو رہا, اللہ نے میری جان میرا مال, ان اللہ اشترا من المومنین, بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے, ان انفسهم واموالهم, ان کی جانیں اور مال, اس وقت جان اور مال کو آپ اس رنگ کے مطابق سمجھ لیں, اللہ نے کہا کہ تم بکے ہوئے ہو, یو آر آلریڈی سولڈ, ہمارے اوپر سولڈ کا بٹن لگا ہوا ہے, سائن لگا ہوا ہے, کسی مارکیٹ میں آپ جائیں اور سولڈ کی چیز کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے, لے لو نہیں جی مجھے یہی چاہیے, وہ کہا باجی یہ سولڈ ہے, یہاں کیوں رکھی ہمیں چلانے کے لیے, کہنا بس یہ ان کی ہے وہ لے جائیں گے آپ کو نہیں ملے گی, ایک ایمان والا سولڈ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم کی جو کیفیت, اسلمت لرب العالمین از سولڈ, آئی ایم بکڈ, آئی ایم ناٹ اویلیبل, ڈونٹ ویٹ فار می. اب جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں خریدنا چاہتی ہے نا, دا فرسٹ بائر از مائی سیلف, اٹس می مائی سیلف, انا ایگو, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے کبھی اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی ہی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, دو جگہ ہے سورہ فرقان میں بھی آیت ہے, ایک اور جگہ پہ آتی ہے, سب سے پہلے کچھ لوگ سیلف پلیزر بن جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا سلوگن کیا, جیو مزہ کرو, واٹ آئی وانٹ اٹس مائی اسٹائل, اچھا جو خود کے ہاتھوں خود کو بیچتے ہیں نا وہ اکثر سوسائٹی کا ایک بالکل ٹریش بن جاتے ہیں, چرس پینے والے کون ہیں, سیلف پلیزر, کیونکہ ان کا دل شاید نشے میں جانے والے نشہ کرتے ہیں, یعنی وہ خود کو خوش کرتے ہیں, سمجھ آ رہے, بیکار ہو جاتے, ان کو پتہ ہے, سگریٹ پینے والا کون ہے, سیلف پلیزر, اس کو مزہ آتا ہے دوسروں کو چاہے اسے دھواں لگے, تو کچھ لوگ اپنے ہاتھوں بک جاتے ہیں, من موجی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس میری زندگی میں کروں گا جو میرا دل کرے گا, دیٹس اٹ, خیر سستا بک گیا بالکل, اس نے 1 لاکھ کی چیز کو 1,000 میں بیچ کے اپنے آپ کو ضائع کر دیا, اور یہ قیامت کے دن اس کی حسرت کا ذریعہ ہوگا, پہلے اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ چیک کریں, میں کہاں کہاں اپنے ہاتھوں بکتی ہوں, یقین کریں ہر فجر ہماری اپنے ہاتھوں چھٹتی ہے, بیکاز وی وانٹ سلیپ, اللہ کہتا ہے نہیں اٹھو نماز پڑھو, جہاں اپنی مرضی, جس کو ہم کہتے ہیں نا میری مرضی, اور دکھ کی باتیں مائنڈ نہ کیجیے گا آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں, لیکن میں اکثر یہ کہتی ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے کہ آج کا کلچر, آج کی جو پیرنٹنگ سٹائل ہے نا, وہ اسی کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے. می مائی سیلف انا, آئی ایم مائی سیلف, دس از می مائی, یس از مائی سٹائل, اٹس مائی چوائس. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اپنی چوائسیز بتا رہے ہوتے ہیں, جی یہ میری مرضی, آئی وانٹ دس. خبردار, جو بچہ کہتا ہے نا آئی وانٹ دس, آپ اسے اپوزٹ چیز لے کے دیں. بچپن سے اس کے نفس کو ہم اتنا موٹا کر دیتے ہیں, بڑے ہو کے اس کو تو عادت ہی نہیں رہتی کسی اور خدا کو پوچھنے کی, اس کا نفس موٹا ہوتا ہے. اور واللہ ہی جو نعرہ فرعون نے ایک دفعہ لگایا ہوگا شاید کہ انا ربکم الاعلیٰ, قرآن نے لکھ دیا کہ فرعون لوگوں کو کہتا تھا آئی ایم یور لارڈ ربکم الاعلیٰ, وہی نہ دعویٰ اور وہی نعرہ ہمارا نفس دن میں شاید 101 بار لگاتا ہے. ہم نیکی کا بھی وہی کام کرتے ہیں جس پہ ہمارا دل چاہتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم نیکی کے کام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی دنیا کو دیتے ہیں؟ کیا ہماری کمٹمنٹ اس کے ساتھ اس طرح کی چلتی ہے؟ کیا ہماری لائبلٹیز, کیا ہماری ترجیحات, کیا ہماری خوشی, ہماری محبت ایسی ہے؟ ایک ہی وقت میں دو کارڈ ہمیں ملتے ہیں, ایک میں کسی نیکی کی دعوت ہے اور ایک میں کسی دعوت کی دعوت ہے کھانے کی. کس کو پرائیورٹائز کریں گے؟ یہ ہر ایک کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم خود کو ہلکا بیچتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے نہیں سوری, میں اتنے سستے پہ نہیں بکتا, وہ نکلتا ہے, اپنے آپ سے بچتا ہے, تھوڑا اپنے پر کنٹرول کرتا ہے, نفس کو پیچھے ڈالتا ہے, تھوڑا آگے چلتا ہے, لیکن اس کو ایک اور بائر ملتا ہے. دا سیکنڈ بائر از آور سوسائٹی, پیپل پلیزر. فرسٹ پرسن از سیلف پلیزر, دا سیکنڈ پرسن از پیپل پلیزر. یہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو پوچھتا ہے, وہ لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیے اگر آج ہم اپنے یہ تین طاغوت ڈھونڈ کے گئے نا, تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ عمرے سے زیادہ آج کی اس 1 گھنٹے کی محفل میں ہمیں فائدہ ملے گا. کیونکہ علم از اے پاور, نالج از پاور. اللہ نے کیوں علم کے ساتھ خشیت کو جوڑ دیا؟ اس لیے کہ آج بغیر علم کے ہم حج بھی کرائیں گے نا تو بھی بات نہیں بنے گی, لیکن اگر بات سمجھ آ جائے تو انسان کے لیے صرف ایک محفل بہت بڑی ہوتی ہے. دوسری قسم کے جو لوگوں کے ہاتھوں جیتے ہیں, ان کے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں؟ آلویز لوگوں کی باتیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے لوگ کی ہے, لوگ خوش ہو جائیں. اچھا مہمان کیا کہیں گے؟ گھر صاف کر لو, مہمان آنے والے ہیں, کھانا کھلاؤ, دعوت کرو, مہمانوں کی عزت کا مسئلہ. شادی میں یہ پہنو, یہ فیشنز کیا ہیں, یہ ٹرینڈز کیا ہیں؟ واللہ ہی برا نہ مانیے گا, مجھے بہت اسٹریٹ بات کرنے کی عادت ہے, یہ برانڈ نام کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ پرس میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اس کی کیپیسٹیز کے اندر چیزیں میری ضرورت کی ہیں, اس پہ صرف ایک چھوٹا سا ٹیگ لگ کے یہ 1,000 والا 1,00,000 کا کیوں ہو جاتا ہے؟ پیپل پلیزر. وہ نام جس کو پتہ ہے اس کو ہی پتہ یہ برانڈ ہے, میرے جیسے ناڑی کو پتہ نہیں پراڈا ہوتا کیا, مجھے نہیں پتہ گوچی کیا ہوتا ہے. یہ صرف اس کو پتہ ہے جس کا اپنا یہ پرابلم ہے. آپ گوچی کا پرس پاکستان میں لے آئیں, کسی کو اپنی خالہ پھوپھی کو دے دیں, وہ کہے کہ ایک ہی لین دئی, اے تو مینوں چنگا ہی نہیں لگا, واللہ ہی. اور جب آپ اپنی چیزیں لائی ہوئی قیمت بتاتے ہیں تو پھر ڈانٹ کھاتے ہیں کہ کیا دینے کی ضرورت تھی, اتنے میں تو پاکستان میں 100 برس آ جاتا ہے جتنے کا ایک پرس ہے. میرے پاس ایک بچی آئی کلاس میں, یہ ہمارا جو بھی لنڈن کورس ہے, تھوڑی سی اس کی بتاتی ہوں. چھوٹی سی بچی ہے, ینگ سی تھی, تو ماں بھی آتی ہے, تو قصہ مختصر جو بات اس میں نکلی, وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے کورس کرنا ہے اور میرے پر کچھ لون ہے, تو میں اس لون کو اتارنے کے لیے ٹائم بینگ جاب کر رہی ہوں, تو آئی وانٹ ٹو جوائن دس کورس بٹ پرابلم از دا مائی لون. خیر قصہ کی خانی جو کھلی, جو دس اینڈ دیٹ, میں نے کہا بات کتنا لون ہے تم پہ, بتاؤ ہم تمہارا لون اتار دیتے ہیں, تم ادھر آ جاؤ. پتہ کیا چلا کہ اس بچی نے 400 پاؤنڈ کا پرس خریدا, 400 پاؤنڈ کا ایک پرس برانڈیڈ خریدا. اب وہ خریدا کریڈٹ کارڈ سے, پیسے باپ نے دینے تھے کوئی 400 پاؤنڈ اس کو پرس کے لیے. اب یہاں کے حساب سے کتنے بنتے ہیں 400, 60,000 کا اس نے پرس خرید لیا. اب باپ نے جب نہیں دیا تو اس کے اوپر وہ لون کی قسطیں آتی گئیں, وہ میرا 1,000 میں بدل گیا. وہ ایک ناجائز بچے کی طرح لون بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اس کو پے کرتی جا رہی ہے, جاب کرتی ہے, اتنے میں اس کا آگے سے آگے چلتا جاتا ہے. ایک دن ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹس نے خود ہی اللہ کے حکم سے بات شروع ہو گئی کہ اب ہم لنڈن میں سیٹ اپ شروع کیا ہے, لنڈن میں ناروے کے بعد, تو یہاں بھی ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے اپنی. ہم نے کبھی نہیں نہ مانگا نہ کیا, اسٹوڈنٹس کے اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ آیتیں ایسی تھی, تو اس کے بعد ایک سسٹر کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب ہم نے لنڈن میں بھی اپنا اسکول بنانا ہے, آپ کی مرضی ہے بنا لیں. اس کے بعد وہ ٹاپک سارا تیسرے پارے میں وہی چل رہا تھا, تو ہوا تو اگلے دن کیا ہوا کہ ایک سسٹر آئی تو اپنی اتنی موٹی چوڑیاں لا کے اس نے کلاس کے دوران میں میرے سامنے رکھی اور کہنے لگی کہ میں نے کل ہی نیت کر لی تھی, تو یہ ہمارا لنڈن میں جو بھی ہوگا اسکول اس کا بنے گا. یہ ساری موٹیویشنز ہوئے. خیر ہم نے میٹنگ کال کی سارے ساتھیوں کی آن لائن ان پہ کہ بھئی یہ چیزیں آئیں گی تو ہم نے اس کو کرنا کیا ہے, کس طرح مختصر ہم نے عین الجاریہ کے نام پہ ایک پروجیکٹ بنایا, اس میں ایک دو ان کو ذمہ داری دے کے رکھ دیا. اس کے بعد وہی بچی آپ کو پتہ کیا ہوا, 200 پاؤنڈ لے کر آئی, کہتی میں نے اپنا وہ پرس اپنی سہیلی کو 200 کا بیچ کے وہ اسکول کو پیسے دے رہی. لہو ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. قرآن آپ کو بالکل بدل دیتا ہے, آپ وہ نہیں رہتے, واللہ ہی نہیں رہتے. میری نظر میں تو ایک حج یا عمرہ بھی آپ کو بدل دیتا ہے, لیکن جب صرف رسم ہوتی ہے, صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے 3-3, 5-5 لاکھ روپے کا جوڑا ہم اپنی دلہن کو پہناتے ہیں نا, ہم خود چاہتی ہوں اپنے لیے پہنے, میں نہیں منع کری, نہ میرے اس وقت ٹاپک کپڑے جوتے, آپ 10,000 کا 10 لاکھ کا جوڑا پہنے آپ پھر بھی مترف نہیں ہے, اللہ نے آپ کو کروڑوں دیے. لیکن بات کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ وہی ہے کہ آپ نے اس رنگ کو پکڑ کے 20,000 کی بیچ دیا. اور ایسے لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں. ہم وہ بننا چاہتے ہیں, بن کیوں نہیں پاتے؟ پیپل پلیزر, لوگ, سوسائٹی, کمیونٹی. میں نے اپنے دل سے جس طرح لوگوں کا خوف کم کیا ہے, سب کے اندر ہوتا ہے, اب نہیں ہے, اللہ کے حکم سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ طاغوت اپنی موت مر گیا بہت سال پہلے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جس حال حلیے میں آج آپ کے پاس ہوں یا میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کسی شادی ہال میں, ایک ہی سمپل طریقہ اپنا پہننے اوڑھنے کا, باہر اندر بہت اچھے کپڑے ہم پہنتے ہیں ہمیشہ, آج بھی میں نے بہت اچھے پہنے ہیں کیونکہ میرے لیے اس محفل کی اہمیت ہے. آپ شادیوں میں وہ پہنتے ہیں جہاں جا کے کچھ کر بھی نہیں کر سکتے آپ, جس کو بندہ عزت دیتا ہے اس کے لیے پہنتا بھی اوڑھتا بھی ہے. لیکن وہی ابایا اور وہی جس کو آپ کہیں کہ میرا حال الیا جوتی کا, میں آپ کو امریکہ سے لے کے آسٹریلیا کے ہر ایئرپورٹ پہ اس میں جا کے بھی دکھا سکتی ہوں, اور پی سی شیرٹن اور ہالیڈے ان اور دنیا کی کوئی برانچ لے آئیے, میں اس ہوٹل میں وہاں جا کے آپ کو دکھا سکتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسیح لگ رہی ہے کہ کیا لگ رہی ہے, بیکاز میں نے اپنا آپ اللہ کو بیچا. لوگوں کا خوف بندے کی راتوں کی نیندیں اجاگر کرتا ہے. پہنتے ہیں کپڑے کیوں؟ اپنے لیے, دل چاہتا ہے, اللہ نے دیا, اپنے شوہر کو دکھاؤ, اپنے بھائی بہنوں کو دکھاؤ, اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو, تحدی سے نعمت ہے پہنو. میں دوسروں کے لیے نہیں پہن سکتی کہ ان کو دکھاؤں جن کو دکھانا اللہ نے منع کیا, پھر کہوں کہ اللہ کی دیے ہوئے کو دکھاتے ہیں. تو بہرحال قصہ مقصد یہ کہ جو لوگوں کا بوتا ہے نا, یہ بہت توڑتا ہے. وہ تیسرا باہر کون ہے جو ہمیں انمول کر دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے کم ففر اللہ ما یفل اللہ بی عذاب بکم. لوگوں, اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ نے تمہیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا. کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے تو کیا اللہ تمہیں ڈالے گا؟ نہیں. اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. بکان اللہ شاکرن علیمہ, وہ قدردان ہے. اس کے ہاتھوں بک کے دیکھیے یہ ہمارے 5-6 فٹ کے وجود کو اس نے کیا بنا دیا. کبھی آپ کو جب اللہ لے کر جائے, خاص طور پہ اگر اس میں کوئی تصویر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان, جب مجھے موقع ملا وہاں کھڑے ہو کر میں نے صرف یہی دیکھا, اس نشان میں ڈھونڈا کہ کیا بات تھی ابراہیم کے قدموں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم کے نام پہ وہاں نصب کروا دیا اور لوگوں کو ان کے نقش قدم پہ چلا دیا. جس بندے کو اللہ چن لیتا ہے نا, پھر اس کو ہدایت کا امام بناتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اتنے لوگ اکٹھے ایک جگہ پتہ نہیں اس موقع کے علاوہ کبھی ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ برادرز ہیں, یہ ایک نکاح ہوا تھا اس موقع پہ جہاں ہم جس سفر میں گئے تھے, تو یہ برادر ہیں. اب اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں دلہا بھی بیٹھا ہوا ہے. شادی خانہ کعبہ میں ہوئی, ٹھیک ہے, کسی کی بھی تھی, کون تھا, ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں, ہم تو اس وقت ہدایت کے متلاشی ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کی بیٹی اور ہمارے ہی جیسے لوگوں کا بیٹا, پڑھے لکھے, دنیا میں اللہ نے ان کو سب کچھ دیا. حرم میں پہلے جو بھی مرحلے پہ وہ ہمارے سامنے نہیں تھے, اور آف کورس اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, لیکن چند مرد بیٹھے حرم میں, اور مردوں میں مردوں کے ساتھ اور عورتوں میں ہم سسٹرس تھیں. نکاح ہوا, اس کے بعد زمزم اور کھجوریں بٹی, پھر لیڈیز میں ہم بیٹھے ہوئے تو تھوڑی سی دعا کرا کے 15 منٹ کا درس ہوا تھا شاید, اور اس کے بعد شادی ہو گئی. پھر میاں بیوی دونوں نے ظاہرہ کے نکاح ہو گیا تھا. میرے اپنے دل میں تھا کہ میں ان کو کہوں, کیونکہ ابھی رخصتی شاید ان کا ارادہ نہیں تھا, تو میرے بعد میں دل میں آیا کہ یہ وقت ان کو پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے نہیں, کہ شاید رخصتی پاکستان میں کریں گے کیا ہوگا. تو میں نے کہا کبھی ان کو کوئی جا کے کہہ دینا کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی مل کے طواف کر لیں, تو یہ ایک یادگیر بن جائے گی. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا. اب ان کی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کے بعد کیا ہوا کہ اسی دن ان کے ظاہر ہے کہ سارے باہر سے گئے ہوئے تھے, تو آنر لی انہوں نے ادھر ایک ہوٹل میں 10-12-20 لوگوں کا کھانے کا بفے تھا. جب میری آخری بات ہوئی عائشہ باجی سے, عائشہ نام ہے نا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شادی کی بہت خوشی ہے, लेकिन मुझे एक बोझ है. मैंने कहा आपको क्या बोझ है? कहती वो भी जो ऊपर रात को हमने कर लिया ना छोटा सा खाना, वो भी नहीं करना था, ये भी हमने क्यों किया, जबकि अल्लाह के नबी की बेटी का और फातिमा का ऐसे नहीं हुआ तो हम उससे भी बच जाते तो अच्छा था. हो गई शादी, खुश है बच्ची बच्चा, और इससे ज़्यादा ब्लेस शादी क्या होगी. आप देखिए कि अब इस शादी को आप कर लीजिए यहाँ का कोई बड़ा होटल, और शायद 200-300-400 रुपये पर हेड का खाना, 100 में के 1000 में है, मेरी ज़रब काफ़ी ख़राब है, वो इतने मुल्कों की करेंसी में मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में महंगा क्या और सस्ता क्या है. अपनी शादियों को हल्का करें, यकीन करें, सच्ची खुशियाँ मिलती हैं, असल मोहब्बत मिलती है अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करके. हदीस में आता है कि वो औरत अपने मर्द के लिए बहुत ज़्यादा बरकत वाली है जिसका हसूल आसान हो. उस दिन सब इतने खुश थे कि जो अनमेरिड लोग थे हमारे साथ वो भी चाह रहे थे कि हमारा भी इधर हो जाए, ऐसे ही था. अब यहाँ आके पता नहीं प्लान्स चेंज हो गए हों कि ना, एक बच्चा था हम उसके लिए सोच रहे थे, बच्चियाँ भी कह रही थी कि कभी दिल चाह रहा है हमारे भी इसी तरह निकाह हों. फिर मैंने वहाँ इनको अपनी शादी की बात सुनाई कि वह बच्ची थी, तो मैंने उनको बताया कि देखें आप इधर हरम में बैठी हुई, आपके साथ हम 15-20 लोग आए हुए हैं. मेरी शादी अपनी जब आज से कुछ साल पहले हुई तो मैं भी एक मस्जिद में थी, ठीक है, वो बैतुल्ला नहीं था, मस्जिदें सारी अल्लाह की हैं. मेरे साथ सिर्फ मेरे भाई थे और ज़ाहिर है कि सारी हमारी गैर लोग थे. वो लोग मेरी शादी के दिन का जो यानी निकाह था वो एक दिन के मगरिब पे था, रमज़ान था, और इसके बाद इफ्तारी जो थी वो मेरे इन लॉज की तरफ से थी, उन्होंने खाना उसका किया हुआ था. अगले दिन वलीमा दूसरे यानी रोज़े वाले दिन का था, वो इफ्तारी को उन्होंने वलीमा बनाया. दोनों दिन मस्जिद में हुए, मस्जिद से रुखसती हुई, मस्जिद से सीधा अपने घर गई, और वलीमे पे मस्जिद में आई, मस्जिद से अपने घर सा मस्जिद के साथ घर था जिसमें रही. मैं कह सकती हूँ कि अगर अल्लाह ताला अगर दिल की खुशियाँ सच्ची दौलत और रुपये और इस तरह की पंपनशों से देता तो मुझे तो ना मिलती. और मुझे आज भी वो बात याद आती है, माइक पे इमाम साहब जब हमारा निकाह पढ़ा रहे थे, उसामा साहब ने एक बड़ी गलती की थी, वो बता दें सबको, गलती नहीं की यानी वो बात है जिस पे अभी भी मैं उनसे छेड़ती हूँ. कभी हम औरतों में आवाज़ आ रही थी, सिर्फ सारे मर्दों में थे, तो जब वो उन्होंने कबूलियत कबूल करवाते हैं ना कि इतने हक महर और दिस के बाद, तो इन्होंने एकदम बड़ी लंबी की जी यानी इन्होंने इतनी ऊँची फंसे जी की कि सारी औरतें हंसने लगी और मुझे देखने लग गई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि इमाम साहब ने जब दुआ कराई ना तो उसमें एक दुआ कराई थी, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इस जोड़े में वो मोहब्बत दे जो हज़रत आयशा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थे. और यकीन करें कि अल्लाह नज़र से भी बचाए, और आपको बताने का फ़ायदा भी कोई नहीं है. मैं आज भी उस दुआ की तासीर महसूस करती हूँ, आज भी, कि आज हमें ऐसे लगता है, ये हमारे साथ आप साथी भी थे, आपने भी देखा है, हम जहाँ भी जाते आते हैं लोग हमारे से रहते हैं, बाद दफ़ा लोग जेलस फील करते हैं, मर्द बीवियों को ताने देने शुरू हो जाती हैं कि देखो ये कैसे रहते हैं, तुम कैसे रहती हो, ये कैसे खाना पेश करती हैं, तुम कैसे करती हो. आज भी एहसास होता है कि वाकई मोहब्बत का एक उमड़ता हुआ समंदर है. ये तो उसका एक पेल रिएक्शन है ना, शुरू में मुंह से प्यार से किसी को कुछ कह देना और दूसरों को उसका पता चल जाना, दिल के अंदर मोहब्बत महसूस होती है. शादी के दूसरे तीसरे दिन मेरे शौहर जो है वो जो साइड टेबल था उसमें से कोई चीज़ ढूंढते हैं, बल्कि मैंने कल पहनी हुई थी वो रिंग, तो मुझे देते हैं और मुझे कहते हैं ये अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ. अल्लाह के बंदे ये क्या है, माँ ने अंगूठी लेके दी होगी कि ये बीवी को दे देना शादी के दिन, दूसरे तीसरे दिन मुझे देते हैं ये अम्मी ने कहा था कि तुम्हें दे दूँ. तो मुझे क्या दे रहे हैं अंदर जाके कमरे में, थैली एनवेलोप, और वो क्या था, वो हक मेहर की जो मनी उस वक्त जितने डॉलर्स थे उन डॉलर्स में उस वक्त अनाउंस हुआ हुआ था. तो मुझे कहते हैं ये पहले पकड़ो, उनका ख्याल था कि हक मेहर दिए बगैर वो मेरे से बात भी नहीं कर सकते. ये हालात है, एक दीनदार एक शरीफ़ नफ्स शख्स कैसा होता है. फिर मुझे वो सारे झगड़े याद है जो मेरे भाई के और मेरे मियाँ के बीच में हो रहे थे, कि भाई कह रहे थे कि मैं आया हूँ शादी वाले दिन का खाना हमसे लो, उसके पैसे अम्मी जी से को हमने देने हैं क्योंकि लड़की की तरफ से होता है. तो इनका सवाल नहीं पैदा होता, ये दोनों खाने सब खर्चा उन्होंने अपनी तरफ से किया. फिर उसके बाद शादी के 2-3 दिन बाद फिर इनका मसला बिगड़ा हुआ है. क्या हो रहा है भाई, अब क्या मसला है, मेरे शौहर लड़ रहे हैं, मेरी टिकट तो मेरी है, मेरे भाई की टिकट के पैसे दे रहे हैं मेरे भाई को कि तुम मेरे निकाह के लिए अपनी बहन को लेके आए हो, तुम्हारी टिकट के भी मैंने देने हैं. कैन यू बिलीव, आप क्या सोचते हैं आपको बच्चियों को कौन खुश रखेंगे, गुलफॉर्म हीरो कोई नहीं करेगा. दिल का तकवा, मैं कहती हूँ आज लोग इतने दुखी हैं, कल परसों भी हर जगह ये बातें सुनती हूँ, घर टूट रहे हैं, शादियाँ अच्छी नहीं, लड़कियाँ खुश नहीं, लड़के अच्छे नहीं, मियार बदल गए. जब मादे के मुकाबले में मादे की शादियाँ होंगी, जब कंपटीशन है उसका उसका डायमंड की डायमंड से शादी होगी तो दिल तो टूटेंगे. दिलों को जोड़ना है तो तकवा, मुत्तकियों को ढूंढें. आपकी बच्चियों की एक दिन में सबकी शादियाँ हो सकती हैं, सब बेटों की, शर्त एक है कि हम रियलिस्टिक हो जाएं. تو بہرحال ہے کہ اس شادی میں بہت برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری شادیوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بامقصد کر دے. پھر اس کے بعد اگلی کچھ تصویریں جو ہم دیکھیں گے یہ ہیں حدیبیہ کے سفر کی. یہ دیکھیے مکہ کی زیارتوں میں سے جو چیزیں کی, یہ سفر حدیبیہ تھا. آپ سب کے لیے پتہ نہیں حدیبیہ ایک خوبصورت سا نام ہوگا شاید, لیکن حدیبیہ میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے کسی کو میں کہہ سکتی ہوں کہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. سیرت میں سے جتنا صلح حدیبیہ کو پڑھ کر ایک انسان کو حکمتیں اور سمجھ بوجھ آتی ہے نا, وہ کسی کو نہیں آتی. میں آج آپ کو اگر وقت نہیں ہے اس کی چند باتیں سنا دوں تو آپ حیران ہوں گے. لیکن ہمارا یہ سفر کیسے تھا کہ جو قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ہوسٹ, انہوں نے پورا وہ قصہ مائک میں سنا. ہم ٹورسٹ بس میں تھے اور وہ مائک پہ سارا سنا رہے تھے اور ہم سب پیچھے بیچ میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. یہ وہ جگہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی جو اس کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس میں سے ہیں کہ کہاں اللہ کے نبی کو روکا گیا. آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم تو یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں, کتنا تھک جاتے ہیں, اور آپ مدینہ سے مکہ آئے تھے. آپ لوگوں نے بھی جا کے دیکھا نا کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی دور کی, اور صرف مکہ سے چند میل کے فاصلے پہ روک لیا گیا کہ واپس جاؤ. اور ایسا وقت تھا کہ بڑی جنگ ہوتی, لیکن اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو مانتے ہو. ون سائیڈڈ شرطیں ان کی مانی تھی. اور حضرت عمر بول اٹھے کہ اللہ کے نبی کیا ہو گیا آپ کو, کہ ہم حق پہ نہیں ہیں, کہ آپ کو یقین نہیں ہے ہم اپنے نبی ہونے کا, سب ہے, پھر یہ کیوں آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا عمر تم بیٹھو. اور حدیبیہ سے بھی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا بغیر عمرہ کیے مدینہ کی طرف, تو سورہ فتح نازل ہو گئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو گویا کہ یہ ایک سنگ میل تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو کچھ بھی اس وقت نہ مطلب ہمارے ساتھ ہوتا. یہ دیکھیے یہ نہایت الحرم ہے. جب ہم حرم کی طرف سے نکلتے ہیں حدیبیہ کی سائڈ پہ, تو یہ وہ جگہ جہاں کے بعد حرم کی حد ختم ہو جاتی ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھاس کی بوٹی جو ہے نا یہ نہیں توڑی جا سکتی, لیکن ادھر کی یہ کاٹی جا سکتی ہیں. حرم کی جتنی حدیں ہیں نا کہ وہاں جا کے گھاس نہیں کاٹنا, قتل نہیں کرنا, وہ سب یہاں پہ ختم ہوتی ہیں. اور یہ والا تو ملک عبدالعزیز نے دروازہ بنوایا تھا, لیکن یہ پرانے دور کے بادشاہوں نے جو بھی ان کے گزرے تو انہوں نے حد کی یہ باؤنڈری وال قائم کی. یہاں کر بھی مجھے بہت زیادہ احساس ہوا کہ زمین کے ٹکڑے ہی ہیں نا, لیکن نصیب کی بات ہے ادھر حرم ہے تو اس طرف ہوا ہے. اسی طرح بعض دفعہ گائیڈنس اور ہدایت ہمارے بہت قریب ہوتی ہے, خیر قریب ہوتی ہے, لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں لے پاتے. بہرحال پھر اس کے بعد آگے یہ دیکھ لیجئے, اس کی مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کیا چیز تھی, لیکن اس کے بارے میں کچھ ہمیں تاریخی روایت پتہ. یہ ویسے یہ حدیبیہ کی تصویر ہے نا. یہ دیکھیں یہ وہ دروازہ جو ملک عبدالعزیز نے جگہ بنائی کہ اس کے بعد اب حرم کی حد ختم ہو جائے گی. یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ یہاں پہ بہت پرانے دور کے لوگ اپنے گھوڑوں کو باندھتے تھے, ان کو پانی پلاتے تھے, اور ادھر اندر جا کے اگر آپ دیکھیں تو بہت یہ کئی سو سال پرانی عمارت ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے, یہ سٹا سا بنا ہوا ہے, پھلی نہیں ہوتی جیسے, اور اس میں بیچ میں یہ دیکھیے بیچ اللہ کی ذات ہے نا, فالق الحب والنوا, کہ اللہ کی قدرت ہے. یہ بڑی خوبصورت اور چاروں طرف بالکل دیکھیے سوکھا پن ہے, لیکن یہ کتنی ہرے رنگ کی ایک چھوٹی سی بوٹی تھی. یہ ہے ہمارا اونٹوں کا سفر. جب ہم حدیبیہ سے نکلے تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کس نے اونٹ کا دودھ پینا ہے. اس وقت تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. تو خیر ہم آگے گئے تو یہ اونٹوں کا باڑا تھا. یہ یہاں کی تصویر ہے, اس کو دیکھیے گا. یہ ہے ان کا صوفہ, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ صوفہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے, میرا خیال ہے ہم کسی اپنے ڈرائیور کو بھی دیں گے تو وہ بھی کہے گا باجی دماغ ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا صوفہ ہے, سارا دن وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اور جو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی چیزیں, گدیاں, کشن رکھے ہوئے, تو میں نے اسے کہا کہ اس کی تصویر کھینچو اور ہم اس کو رکھیں کہ یہ بھی زندگی کا ایک روپ ہے, اور شاید وہ بندہ ہم سے زیادہ خوش ہو. وہاں جا کے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی غمازی یا تو کرتا ہے بندہ صحرائی یا کوہستانی, یعنی صحراؤں میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والوں کو فطرت جیسے سمجھ آتی ہے, یہ ہماری طرح نرم گرم بستروں پہ سونے والوں کو نہیں آتی. یہ ہے مکتبہ کے وہ کسوہ جہاں پہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ سلتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر کیسا ہے, یہ اس کے اندر کی تصویریں ہیں. یہ ہماری دعوت ہوئی تھی, امام جو تھے مسجد نبوی کے قاری محمد ایوب ہیں, بہت اولڈ قاریوں میں, ان کے گھر پہ ہماری دعوت تھی. رات کو میں سنا رہی تھی, بھائی کو ہنس رہے تھے, آپ کی بات بھی میں نے سنائی کہ انہوں نے ہمیں شروع میں سب سویڈش کھلا دی, ایک حلوہ, بکلاوا, کافی, چائے. ہم سوچے کہ کھانا یہی ہے, لیکن جب ہم خوب میٹھا کھا چکے پھر انہوں نے یہ کھانے کا دسترخوان لگایا اور بہت بھرپور کھانا تھا ماشاء اللہ جب نے کھایا. یہ بحر عثمان ہوگا. یہ ہے شہداء بدر, بدر کی تصویر ہے, بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد جو بدر میں شامل ہوئے ہیں کچھ بھی کر لے میں نے ان کو بخش دیا. یہ ان لوگوں میں سے کہ جن کی بخشش ہے, اور یہ 14 لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے ان کے نام لکھے ہوئے اس پہ. یہ وہ میدان ہے جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی, یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جہاں وہ تلواریں اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے ہم کیمرے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تھے. بس ہمارے اور ان کے ایمان میں اتنا ہی فرق ہے. یہ پھر ہم ایک میوزیم میں گئے تھے جہاں اولڈ سب مکہ اور مدینہ کی چیزیں ہیں, یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا بدلتے ہیں کور. میں تو ہر جگہ جاتے ہوئے سیرت کے ساتھ اس طرح گھومتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تو نے کن گلیوں میں نبی کو گزارا اور وہ کتنی مشکلوں سے گزرے, اور آج ہم آرام دہ کوچیز پہ کھاتے پیتے. ہمارے تو سفر کا آغاز ہی فطور سے ہوتا تھا, تم نے کیا کھانا ہے. کیسے کی تھی, جی. اور آج جو راستہ بنایا انہوں نے خانہ غزوہ بدر کا اور ہجرت کا مکہ سے مدینہ, وہ وہی راستوں کو ڈھونڈ کے بنایا جس پہ اللہ کے نبی آئے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں جا کر بھی انسان کو اپنے لیے ہدایت لینی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اتنی ریئلسٹک لائف ہے, بعض دفعہ ہمارے پاس پلیٹ بھی نہیں ہوتی, کھانا باہر سے لاؤ, ڈھکنوں پہ الٹا رکھ رکھ کے کھا رہے ہیں, پلاسٹک کی پلیٹیں دھو دھو کے چمچے وہ یوز کر رہے ہیں. تو زندگی میں ایک بہت زیادہ سنجیدگی اور ریئلسٹک پن آ جاتا ہے. یعنی ہم نے علمی طور پر بھی بہت فائدہ لیا, انجوائے بھی بہت کیا. تو امام جو سدیس ہے ان کی بہن سے ملاقات ہوئی, اور کافی یعنی ایک اچھا سا تھا کہ بھائی ان کو ہماری زبان نہیں آتی تھی, ہمیں ان کی نہیں آتی تھی, لیکن اسلام نے ہم سب کو جوڑا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ امام مسجد جو ہیں حذیفی ہیں, ان کے بیٹے کے گھر میں مردوں کی دعوت تھی. یعنی کافی کچھ تھا, اگر ہم اس سے بھی زیادہ لے سکتے تھے اگر ہم سب بہت زیادہ اس چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوتے. ہم یہاں نماز کے لیے رکیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سارے کہے سنے کو قبول کرے اور عافیت میں رکھے. لیکن میں آپ سب کو ایک آخری بات یہی کہوں گی کہ خانہ کعبہ جائیں یا یہاں رہیں, اللہ کی کتاب اور اللہ ہر جگہ. اس کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق اور فہم ہے, اور ہر وہ چیز جو آپ کا دل بدلے اس کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اصل امتحان یہاں آ کے ہوتا ہے, ہمیں وہاں مشکل لگ رہا ہوتا ہے, چل رہے ہیں, تھک رہے ہیں, گلے خراب ہیں, وہ اچھا ہے, ہم سیکیور ہیں. یہاں آ کے اپنے ایمان کو رکھنا, سنبھالنا, اس کا اثر اپنے اوپر لینا, یہ اس کے اوپر اصل کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی دعا کر کے 2-3 منٹ کی, تو پھر میرا خیال اس کے بعد دوبارہ نہیں کریں گے نا بھائی جی, کافی ہے نا, کیونکہ اب نماز کا وقت ہو گیا نا. جی, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما, یا اللہ دکھاوے اور ریاکاری سے بچا دے, یا اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرنا, یا اللہ ہمارے دلوں کو پکا سچا مومن دل بنا دے, یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ کل تیرے تو ہمیں دیکھے تو تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ سب بہنوں کی دلوں کی نیک دعائیں قبول فرما, یا اللہ ہماری جن ساتھیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ان کی اس نیکی کو قبول فرما. یا اللہ اس پورے سفر میں ہم سے جو کمی بیشی ہوئی, کوتاہیاں بہت ساری ہوئیں, اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ دل کی وہی حالت جو وہاں تھی وہی یہاں بھی قائم رکھ, اس سے بڑھ کے تقوی اور ایمان عطا فرما. یا اللہ لوگوں کے ہاتھوں میں بکنے سے بچا, اپنے ہاتھوں میں بکنے سے بچا. یا اللہ میں صرف اور صرف تیرا بن جانے کی توفیق دے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.